الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلى الله عليه محمد وآل محمد أعزائي الكرام ماہ مبارک رمضان آدھا گزر چکا ہے، 15 دن اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر مزید 15 دن بھی باقی ہیں تب بھی جتنا گزر گیا اس سے کم باقی ہیں، اس لیے کہ آخری کے 15 دنوں میں سے بھی 2-3 گھنٹے مزید کم ہو چکے ہیں۔ لہذا یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ماہ رمضان گزر چکا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس کی تشبیہ ایک ایسی پڑھائی چڑھائی سے کی جائے جو مثلاً پہاڑی پر ہو رہی ہو، تو ہم اوپر جانے کا سفر طے کر چکے ہیں، اب ہمارا دوبارہ گویا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اور واپسی کے سفر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انسان جب سفر میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھ کر جاتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں مجھے وہاں کے لیے کیا کیا لے کر جانا ہے، لیکن جب انسان واپسی کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو یہ ضرور چیک کرتا ہے کہ جو مجھے یہاں سے لے کر جانا تھا وہ میں نے لیا ہے کہ نہیں لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے چیک کرنا شروع کریں کہ رمضان کے مہینے سے جو کچھ ہم نے لینا تھا، جو کچھ ہم نے حاصل کرنا تھا، وہ لیا ہے کہ نہیں لیا۔ بہرحال آج سے لے کر تقریباً آخری شب رمضان المبارک تک ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ آپ عزیزان کے ساتھ رہے گا۔ جو طریقہ کار میں نے اس مرتبہ منتخب کیا ہے، شروع میں تقریباً 5 سے 10 منٹ ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں گے یا جو ضروری توضیحات ہوں گی اس مسئلے کے سلسلے میں وہ عرض کی جائیں گی۔ 5 سے 10 منٹ ایک کتاب میں نے لکھی اس مرتبہ، کورس بک سمجھ لیجئے اس کو، کتاب مجالس المومنین، شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کی لکھی ہوئی کتاب، جس کے مطالعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی کہ بہت جلد ایک عدد کتابوں کی نمائش لگنے والی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ مومنین میں کچھ مطالعے کا جذبہ بیدار کیا جائے، اور اس مقصد کے پیش نظر بطور خاص میں اس کتاب سے 2 صفحے، 3 صفحے، 1 صفحہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا اصحاب رسول اور اصحاب ائمہ کے حالات کے بارے میں، تاکہ مطالعے کا شوق بھی پیدا ہو اور کچھ اصحاب ائمہ کے بارے میں بھی آگاہی اور معلومات ہمیں حاصل ہو۔ تیسرا اور اہم حصہ ہماری گفتگو کا سورہ مبارک مومنون پر ہوگا، اور ہم اس سورہ کی آیات کے حوالے سے کچھ ہلکی بلکی باتیں آپ کے ساتھ کریں گے اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد کا۔ آج کے تک جس فقہی مسئلے سے میں آغاز کر رہا ہوں، آئندہ ممکن ہے کہ آپ عزیزان کے جو تحریری سوالات ہوں ان کو معیار بنا کر میں فقہی مسئلہ بیان کروں۔ آج ایک مسئلے کا آغاز کر رہا ہوں، ممکن ہے دو تین دن بھی لگ جائے، ممکن ہے ایک دن میں مسئلہ مکمل ہو جائے، اور وہ ایک بہت ہی زیادہ معرکۃ العرا سوال ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ الحمدللہ سلجھا بازار کے محلے میں اب یہ سوال تقریباً دم توڑ رہا ہے یا دم توڑ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اکا دکا محلے میں اور خارج از محلہ باہر تو یہ سوال کافی زیادہ زور پکڑتا ہے، بالخصوص ایام عزا میں۔ مناسب ہے کہ اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ تقلید کریں؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے؟ اسپیشلی ایک خاص نقطہ ہے تقلید کی ڈیفینیشن کے اندر، وہ نقطہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر صحیح طرح سے واضح نہ ہو سکے تو اعتراض کرنے والا بڑی آسانی سے اعتراض کر بھی جاتا ہے اور ذہنوں میں سوال پختہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نقطہ میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں آ سکے گا۔ پہلے تو ہم سوال کے ابتدائی مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آخر تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے کہ تقلید کریں، بغیر تقلید آپ کے اعمال باطل ہیں؟ اس کا جواب بڑا سادہ، بڑا سمپل اور آپ لوگوں کی توقعات کے عین مخالف ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کس نے کہا تقلید کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں تقلید کرنا، قطعاً ضرورت نہیں تقلید کرنے کی، نہ تقلید کرنا ضروری ہے، نہ تقلید کرنا واجب ہے، نہ تقلید کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بالکل ضروری نہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں جس انداز سے سوال کو اور جواب کو پیش کر رہا ہوں مومنین ضرور چونکیں گے، چونکہ ہماری پہلی گفتگو آج اس رمضان کے ایام میں، لہذا آپ اتنا سیریس بھی نہ ہو، ہماری گفتگو ہلکی پھلکی ہی ہوگی۔ میں تھوڑا سا آپ کو واقعہ سنا دوں کہ مولوی صاحبان کا انداز ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے بات کو سمجھانے کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ اصفہان میں ایک مولانا صاحب بہت بزرگ پائے کے مولانا تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اسپیچ کریں، وہ اسپیچ نہیں کرتے تھے، جس محلے میں بطور خاص کہا گیا وہاں وہ اسپیچ کرنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ بڑی ضد کی گئی کہ نہیں آپ آئیں صحیح اس محلے کے اندر، وہ محلہ مشہور تھا بے دین لوگوں کے اعتبار سے، انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں یہاں پر آگے بات کرنا۔ لیکن بہرحال جب وہ گئے اصرار کیا گیا کہ قبلہ ضرورت ہے، آپ آئیں کچھ بات کریں۔ اب لوگ اگر بیٹھے دیکھیں اتنے بڑے عالم آگے کیا کہتے ہیں، آتی انہوں نے اسٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ وغیرہ پڑھا اور جب صلوات سے فارغ ہوئے اور تقریر شروع کی، جو مولانا آتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ تم لوگ نیک اعمال کرو، نمازیں پڑھو، شراب چھوڑو، یہ چھوڑو، وہ چھوڑو، یہ سب کرو، نیکی کے کام کرو، ورنہ جہنم میں جاؤ گے، گناہگار ٹھہرائے جاؤ گے، عذاب قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے۔ انہوں نے آتی اسٹارٹ کیا، اے اہل اصفہان میں تمہیں آج خوشخبری سنانے آیا ہوں، میں تمہیں ایک بہت سیدھی سادھی بات بتانے آیا ہوں، اور وہ بات اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے اہل اصفہان، آج تک جو آیا اس نے یہی کہا کہ جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، یہ آ کے نئی بات کرے تم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اچھا اتنے بڑے عالم، میں گارنٹی دے رہا ہوں تم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک آدمی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے نعرے لگائے، سلواتیں پڑی، تھوڑا سا زور تھما، وہ جو کہتے ہیں نا شاعری والا اسٹائل کہ ایک شعر پڑھا پھر دوبارہ پڑھا پھر وہاں ملنا شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا اے عثمان تمہارے نعرے سلواتیں سب صحیح، مت سمجھو کہ مذاق کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، ایک فرد بھی تم میں سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر نعرے سلواتیں شروع ہو گئے۔ اب جب دوسری مرتبہ سلسلہ مکمل ہوا، تیسری مرتبہ کی باری آئی، انہوں نے کہا اے عثمان میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ تم کو لے جایا جائے گا، یعنی اپنی مرضی سے تم میں سے کوئی بھی نہیں جانے والا، تمہیں زبردستی مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے لے کر جائیں گے، فرشتے پکڑ پکڑ کے لے کر جائیں گے۔ تو یہ سیل بھی ہوتا ہے بعض اوقات. اب سوال اتنا آسان تھا کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا تقلید کرنا ضروری نہیں. کس نے کہا تقلید کرنا ضروری ہے؟ کون کہتا ہے کہ تقلید کریں؟ قطعاً واجب نہیں تقلید کرنا. تو جواب کیا ہے؟ بڑا جواب سادہ سا ہے. تقلید کرنا کسی بھی مومن کی ذمہ داری نہیں ہے. تقلید فرسٹ آپشن ہے ہی نہیں. اپنی ذمہ داری پر عمل پیرا ہونے کے لیے تقلید آخری آپشن ہے، لاسٹ آپشن ہے. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ تقلید کریں. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ کسی کی بات کو بلا وجہ مان لیں. اسلام کبھی بھی اس بات پہ اصرار نہیں کرتا کہ آپ بغیر چوں چرا کیے کسی کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیں. اسلام کہتا ہے کہ بابا تم اس دنیا میں آئے ہو، دیکھیے اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ چاہے تقلید یا تقلید سے ملتی جلتی چیز، اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر اعمال سے، کردار سے، افعال کی ادائیگی سے. مجھے نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کی شرائط کیا کیا ہیں، کن حالات میں میرا روزہ باطل مانا جائے گا، کون سی صورتحال ہوگی جب مجھ پر حج واجب ہو جائے گا، حج میں کس مرحلے پر کون سی غلطی ہوگی تو حج باطل ہو جائے گا، کس مرحلے پر کون سی غلطی ہوگی تو کفارے سے جان چھوٹے گی، کس مرحلے پر کیا ہوا کہ صرف استغفار کرنے سے کام چل جائے گا، کس مقام پر اگر مجبوری میں گناہ ہوا تو وہ گناہ ہی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر تقلید کے زمرے میں آتی ہیں، یعنی احکام دین پر عمل کرنے کی باری. اور اذان گرامی اس بات کو یاد رکھیے گا کہ احکام دین پر عمل کرنے کی باری آتی ہے اصول دین کو مان لینے کے بعد. اور اصول دین میں تو تقلید تھی نہیں سرے سے. ہم یہاں پر اصول دین کے مرحلے پہ بات نہیں کریں گے، ہم یہی سمجھ کر بات کریں گے اپنے سننے والوں سے کہ یہاں سب کے سب وہ ہیں جو پروردگار عالم کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پروردگار عالم کی حاکمیت پر بھی اعلان رکھتے ہیں، پروردگار عالم کے علم و قدرت پر بھی اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکیم ہونے کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں. یہ بھی عقیدہ پیدا کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں بلا وجہ ہمیں نہیں بھیجا. یہ بھی مانتے ہیں کہ اس نے حکمت کے تحت اگر خلق کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مقصد تک پہنچانے کے لیے 124,000 انبیاء کرام بھیجے، جن میں پہلے جناب آدم ہیں، آخری جناب خاتم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلسلہ نبوت کی تکمیل کے بعد حفاظت دین کی خاطر ابلاغ دین کا مرحلہ مکمل ہوا، حفاظت دین کا مرحلہ باقی تھا. حفاظت دین کی خاطر سلسلہ امامت کو شروع کیا، مولا کائنات سے سلسلہ شروع ہوا، آج تک یہ سلسلہ قائم و دائم ہے. ہم مانتے ہیں علم اصول دین کے اندر کہ ہاں واقعی سب کچھ ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور اس حساب کتاب کی جو ہیڈ لائنز ہیں، اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ میں آج کل کے دور کے اعتبار سے بات کرتا ہوں. ہر قدم پہ آپ دیکھتے ہیں نا بریکنگ نیوز آتی ہے، ہیڈ لائنز کی طرف جاتے ہیں، تفصیلات ساری بعد میں، تو تفصیلات کی ہم بات نہیں کرتے. ٹیلی ویژن والے باقاعدہ کسی نمائندے سے آپ کی بات کرواتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اس بریکنگ نیوز کے حوالے سے آپ کو اطلاعات فراہم کرتا ہے. ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے. پروردگار نے کچھ ایسی ہستیاں بھیجی کہ جنہوں نے قیامت سے پہلے قیامت کے منظر کی منظر کشی کی، وہ ساری تفصیلات بعد میں، لیکن جو ہیڈ لائن بنائی قرآن نے بہت سمپل سی ہیڈ لائن بنائی، اتنا یاد رکھنا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سمپل، دس از دا ہیڈ لائن، اتنا یاد رکھنا. ذرہ برابر بھی خیر لے کر آئے ضائع نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی شر لے کر آئے بچ کے نہیں جاؤ گے. دس از دا ہیڈ لائن. یہ علم عقیدہ میں جب مان لیا تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ ذرہ برابر بھی غلطی کی گنجائش نہیں. ناؤ واٹ ٹو ڈو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا کیسے ہوں، قیامت کے میدان میں بارگاہ الہی میں جواب کیسے دیں. جواب بڑا سمپل ہے. اتنا مشکل مرحلہ ہے بارگاہ الہی میں جواب دینا، آسان ترین طریقہ یہ، سب کچھ چھوڑ دو. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا. شروع ہو جاؤ قرآن کھولو حدیث کھولو اور علم حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ خود ڈیسائیڈ کرو میری ذمہ داری کیا ہے. ویری سمپل، بہت آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، خود ہی شروع ہو جاؤ. قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں. اچھا، اب ایک بات جو ان لوگوں کے لیے بڑی واضح ہے جو حوزہ علمیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان عزیزان کے لیے بالکل واضح نہیں ہے جن کا تعلق حوزہ علمیہ سے نہیں. میں ذرا سا سمجھا دوں، ذرا سا بتا دوں، اور وہ یہ کہ جب میں نے کہا کہ خود آگے ریسرچ کرنا شروع کرو، خود آگے پریکٹس کرنا شروع کرو، خود آگے قرآن دیکھو، خود آگے حدیث دیکھو، تو جب آپ آئیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے، جب آپ آئیں گے حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کے سامنے ایک یا دو کتابیں نہیں ہوں گی، دس یا بیس یا سو یا دو سو صفحات نہیں ہوں گے، ہزاروں بلکہ لاکھوں صفحات کی ریسرچ آپ کے سامنے ہوگی. اور جب تک آپ اس ریسرچ کو پورا پڑھ نہیں لیتے، پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں لیتے، سمجھنے کے بعد اس کو اپنے ذہن و دماغ میں اتار نہیں لیتے، تب تک آپ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ پہچان سکیں کہ پروردگار عالم نے ہماری ذمہ داری مقرر کیا فرمائی. یہ جو بظاہر بڑا آسان سا لگ رہا ہے کہ خود ریسرچ اسکالر بن جاؤ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں کہ مثال کے طور پر علم دین کا موازنہ سمجھانے کے لیے ہمیشہ علم الابدان سے کیا گیا، میڈیکل سائنس سے کیا گیا. تمہیں اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے، آسان علاج ہے، کسی ڈاکٹر کی بات مت مانو، کسی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوائیاں مت کھاؤ، کسی ڈاکٹر کو جا کے فیس مت دو، بہت سمپل ہے، اپنا علاج خود کرو، جاؤ جا کے ڈاکٹر بن جاؤ. جیسے میں نے کہا جاؤ جا کے ڈاکٹر بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس سال تو کم از کم میٹرک کرنے میں لگیں گے، دو سال انٹر کرنے میں لگیں گے، اس کے بعد گریجویشن کی باری آئے گی، ایم بی بی ایس کی باری آئے گی، چار سال کم از کم اس کے اندر لگیں گے یا پانچ سال اس کے اندر لگیں گے، یہ ہو گئے 16 یا 17 سال. اس کے بعد دو سال ہاؤس جاب کے لگیں گے، یہ ہو گئے 19 سال. اس کے بعد مزید 4 سال 5 سال کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کے لگیں گے، یعنی 25 سال تک پڑھائی کر لو بس، اس کے بعد کیا ضرورت ہے کسی ڈاکٹر کو جا کے 50 یا 100 روپے دینے کی. یعنی جو کام 50-100 روپے دے کے چھوٹ سکتا تھا، جان چھوٹ سکتی تھی، اس کے لیے انسان کو 25 سال کی محنت کرنا پڑے گی، 25 سال تک علم حاصل کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ اس قابل ہوگا کہ اپنی بیماری کا علاج خود ڈائگنوز کر سکے. دین میں بھی یہی، مت پوچھو کسی سے، مت سنو کسی کی بات، جاؤ جا کے خود علم حاصل کرو. لیکن میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ اگر واقعا اجتہاد کرنا ہے تو کم از کم 20 سے 25 سال پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں، ممکن نہیں. لیکن بہرحال اسلام نے راستہ بند نہیں کیا، کہا کہ آؤ اگر علم حاصل کرو خود سیکھو. تو پہلا آپشن، پہلی چوائس، پہلا راستہ، پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان خود جائے اور خود ریسرچ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو حاصل کریں. اسلام راستے بند نہیں کر رہا، دروازے بند نہیں کر رہا، مدارس کے دروازے کھلے ہوئے، علماء نے اپنے دروازے کھول کے رکھے، آؤ اگر علم حاصل کرو. یہ علم کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں، نام اس کا کچھ بھی رکھیں، اس کا آپ چاہے نام رکھیں ریسرچ، چاہے اس کا آپ نام رکھیں اردو زبان کے اعتبار سے تحقیق، چاہے آپ اس کا نام رکھیں کچھ اور، ہماری اصطلاح میں، طلاب کرام کی اصطلاح میں، اس پروسیس کو کہا جاتا ہے اجتہاد. اگر کسی کو لفظ اجتہاد برا لگتا ہے، لفظ مجتہد برا لگتا ہے، اجتہاد کرو مجتہد بن جاؤ، آپ کو لفظ مجتہد اگر فرض کرنے برا لگتا ہے، یا کسی کو برا لگتا ہے، ہم الفاظ چینج کر دیتے ہیں، ریسرچ کرو ریسرچ اسکالر بن جاؤ، اردو اچھی لگتی ہے تحقیق کرو محقق بن جاؤ، مطالعہ کرو صاحب نظر بن جاؤ. لیکن ہوگا وہی جو کرنا آخر میں ایک ہی بات ہے، کہ انسان خود یہ طے کرے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. ہاں اتنا میں ضرور بتا دوں کہ اجتہاد اس طرح سے نہیں ہوگا کہ انسان کو چار فقہی مسئلے معلوم ہو جائیں، قرآن مجید کا ایک مرتبہ شروع سے آخر تک مطالعہ کر لے اور وہ اپنے آپ کو علم کی اتھارٹی سمجھ لے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. آج ہماری مثال ایسی بن گئی، میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہی بات کروں، کہ ہم میں سے کون ہے جو چھوٹا موٹا میڈیکل نہیں جانتا، یعنی ہم میں سے ایسا کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اگر سر میں درد ہو تو پیناڈول کھانی ہوتی ہے، ہم میں سے ایسا کون ہے، کون سی خاتون ایسی ہیں جن کو نہیں پتا کہ بچہ اگر پیٹ پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے تو اس کو مثلاً فلاجل پلانی، مثال کے طور پر. یہ چھوٹی موٹی دوائیاں تو ہم خود ہی جانتے ہیں، کبھی بھی ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہی نہیں. اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹوٹکے ہمارے پاس اچھے خاصے ہوتے ہیں، بچوں کا باقاعدہ علاج بھی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو کیا ہم میں اگر کوئی شخص 4, 5, 8, 10 دواؤں کے نام سیکھ لے، فرسٹ ایڈ کرنا سیکھ جائے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا؟ چلے باقاعدہ نرسنگ کا کورس کر لیا 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کا، اور اب تو باقاعدہ اس کو اچھے خاصے نام معلوم ہو گئے دواؤں کے، پتا چل گیا کس موقع پر کون سی دوائی کہاں استعمال کرنی ہوتی ہے، تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا؟ آج ہماری حالت یہی ہے. آج ہماری ایک عادت بڑی اچھی ہے، ایک عادت بڑی بری ہے. جو اچھی عادت ہے بڑی سمپل سی ہے کہ جس فیلڈ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا فیلڈ نہیں. میں آپ کے پاس آؤں مثال کے طور پر، مجھے گھر میں ٹائلوں کا فرش ڈلوانا ہے، کون سی ٹائلیں اچھی ہوں گی؟ اگر صاحب دیکھیں، آپ کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں معلوم، فلاں آدمی اس کا ایکسپرٹ ہے جا کے اسے معلوم کر لیں. کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں مجھے معلوم ہے اگر ہم کو نہیں معلوم. اچھا وہ گھر میں نلکا خراب ہو گیا، ذرا نلکا سے آگے صحیح کر دیں، چلو ہمارا فیلڈ نہیں. ایک ڈاکٹر سے کہا جائے، ایک میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹ سے کہا جائے کہ ذرا بتائیے کہ پرویز مشرف صاحب اس وردی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں، وہ آسانی سے کہہ دے گا سر دس از ناٹ مائی فیلڈ، آپ جائیے جا کر قانون دانوں سے پوچھیے، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، لائرز بتا سکتے ہیں. میرا کام تو یہ کہ مجھے بتائیے کہ کڈنی کا علاج کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں، لنگس کا علاج کیسے ہوتا ہے میں بتا دوں. اچھا اس سیاستدان سے جا کر یا اس لائر سے جا کر پوچھ لیجیے کہ ذرا بتاؤ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا ہے کیسے کیا جائے گا، کہے گا صاحب غلط جگہ پر آ گئے، ہمارا تو کھیل ہی سیاست ہے، ہمارے پاس کہاں آ گئے. آپ جائیے ڈاکٹر صاحب سے جا کر معلوم کیجیے، وہ بتائیں گے کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کیسے ہونے والا. لیکن عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اسی ڈاکٹر سے جب لا کے بارے میں پوچھا گیا اس نے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، اسی لائر سے جب میڈیکل سائنس کے بارے میں پوچھا گیا اس نے آسانی کے ساتھ کہہ دیا مجھے نہیں معلوم. حالانکہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر بہت ساری باتیں دونوں کو معلوم ہو چکی تھی، لیکن دین کا کوئی سوال کیا گیا؟ نہ اس ڈاکٹر نے کہنے کی ہمت کی کہ مجھے نہیں معلوم، نہ اس وکیل نے کہنے کی ہمت کی کہ مجھے نہیں معلوم. خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ میں وکیلوں سے دشمنی کر رہا ہوں یا ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں، یہ ہر عہدے میں دیکھ لیجیے، ہر علم میں دیکھ لیجیے، چاہے اکاؤنٹس کی فیلڈ کا آدمی ہو، چاہے آئی ٹی کی فیلڈ کا آدمی ہو، چاہے بزنس کی فیلڈ کا آدمی ہو، چاہے کمپیوٹر کی فیلڈ کا آدمی ہو، اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کسی بھی فیلڈ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ذرا بھی دیانتدار ہوگا آسانی کے ساتھ کہہ دے گا مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر دین کے بارے میں سوال کیا گیا، کبھی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوگا آئی ڈونٹ نو. وہ یہی انداز اختیار کر کے بات کرے گا کہ اس سے بڑے دین کی اتھارٹی کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بہتر دین کون جان سکتا. یعنی کمال یہ ہے کہ آج دین کے نام پر بے دینی کو جتنا آسانی کے ساتھ دین آن لائن کے نام پر فروغ دیا جا رہا ہے، اجتہاد اس چیز کا نام نہیں کیا؟ آپ دو آیتیں پڑھ لیں، دو سپارے پڑھ لیں، چار احادیث کو ریسرچ کر ڈالیں، دو چار ای میل آپ کے پاس آ گئے جس کے اندر 20-25 احادیث لکھی ہوئی تھی، اور آپ سمجھے کہ آپ بہت بڑے عالم دین بن گئے. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، کسی بھی فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا، صرف علم دین کی بات نہیں، کسی فیلڈ میں نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا راستہ ہے کہ خود اجتہاد کرو، لیکن اجتہاد کرنے کے لیے کم از کم جس طرح کسی بھی فیلڈ میں ماسٹر پیس بننے کے لیے انسان کو 10-15-20-25 سال پڑھنا پڑتا ہے، علم دین کی خصوصیت یہ کہ کم از کم 20-25 سال پڑھنا پڑتا ہے، اس سے پہلے انسان ریسرچ اسکالر نہیں بن پاتا. یہ پہلا مرحلہ، یہ نہیں کر سکتے تو پھر کچھ اور باتیں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ کل. ایک سال بعد پڑھیے گا محمد والے محمد. صفحہ نمبر 499، کتاب کا نام ہے مجالس المومنین. آپ دیکھ لیجئے اس کتاب کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہر مومن کے گھر ہونا ضروری ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ خاندان کے بزرگان بچوں کے درمیان اس کتاب کا مقابلہ کروائیں، 5-5, 10-10 صفحات پڑھیں اور ایک دوسرے کو یاد کروائیں، مقابلہ کروائیں، تاکہ پتہ چلے کہ تاریخ اسلام جو پروان چڑھی ہے اس کی بنیادیں کیا کیا ہیں، ائمہ نے جن اصحاب کی تربیت کی ہے وہ کس انداز سے تربیت کی ہے. ایک صحابی ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، جناب زید ابن سوہان العبدی. میرے خیال ہے کہ بہت کم مومنین ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کا نام سنا ہوا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا لیکن کم لوگوں نے. زید ابن سوہان العبدی، علامہ ہلی نبر اللہ مرقدہ نے کتاب خلاصہ میں لکھا ہے. اور شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری اس کو بیان فرما رہے ہیں. زید بن سوہان عبدی ابدال میں سے تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب خاص میں شمار کیے جاتے تھے اور جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے. شیخ ابو عمر کشی نے روایت کی ہے، جب جنگ جمل میں زید کو کاری زخم لگا اور وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو امیر المومنین ان کے سرانے تشریف لائے اور فرمایا، یا زید رحمک اللہ، کنت خفیف المعون عظیم المعون. ہم اس نیت کے ساتھ اس الفاظ پڑھتے ہیں کہ اب مزید کوئی فون نہیں بجنے والا. یا زید رحمک اللہ، کنت خفیف المعون عظیم المعون. زید تجھ پر خدا رحم فرمائے، تو نے دنیاوی تعلقات بہت کم استوار کیے ہیں، دین کی بہت زبردست مدد کی. زید نے اپنے سر کو امیر المومنین کی جانب پھیر کر کہا، یا امیر المومنین، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو صرف وہی پہچان سکتا ہے جسے خدا کی معرفت حاصل ہو. میں نے کسی نادانی یا کسی کی دیکھا دیکھی آپ کی مدد نہیں کی، میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہاد علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من آدا ونصر من نصر وخذل من خذل. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، خدایا تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہوں، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کریں، اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے جو علی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں. مولا اسی لیے میں نے اس جنگ میں شرکت کی تھی کہ خدا مجھے کہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے. یہ ایک صحابی کا تذکرہ، انشاءاللہ ہمارے پاس 14 یا 15 اسپیچز ہیں، روزانہ ہم کسی نہ کسی ایک صحابی کا مختصر یا تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ کریں گے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد پر. اذن کے نامی سورہ عمارہ کے مومنین کو ہم ڈسکس کریں گے. میں ابتدا میں ہی یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں مفسر قرآن نہیں ہوں، نہ مجھے تفسیر قرآن کا رائٹ ہے. میرا اور آپ کا کام یہاں پر اس بز میں جمع ہونے کا اتنا ہی ہے کہ چونکہ رمضان قرآن مجید کے نزول اور قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے، ہم قرآن کی آیت کا مطالعہ کریں اور ان آیتوں کو اپنے ظرف کی حد تک، جس حد تک دامن ظرف میں گنجائش ہے، البتہ اس کوشش کے ساتھ کہ ائمہ طاہرین کے فرامین کی روشنی میں اور تاریخ اسلام کے مفسرین نے جس انداز سے قرآن مجید کی تفسیر فرمائی ہے، ان نکات کی روشنی میں ہم قرآن کی آیتوں کو اپنے کرنٹ ٹیکسٹ کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں. 23 سورہ قرآن مجید کا 18 پارہ ہے. آپ چاہیں تو کل سے 2-2, 4-4 آیتیں پہلے سے پڑھ کر آ سکتے ہیں، تھوڑا مطالعہ کر کے آ سکتے ہیں، تو یقیناً ہم زیادہ اس کو انجوائے کریں گے، زیادہ اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے. ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. سب سے پہلی بات جو قرآن مجید یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، یاد رکھو صاحبان ایمان فلاح پا گئے. اذن گرامی، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا قد افلح المؤمنون، صاحبان ایمان فلاح پا رہے ہیں، فلاح یعنی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. قد افلح المؤمنون، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مومنین کے ذمے آ گئی، مومن کے حصے میں آ گئی، اور مومنین کو یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ وہ کامیاب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پروردگار عالم نے گویا پورے کے پوری دنیا کے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، قد افلح المؤمنون کہہ کر، کہ بھئی ایک وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں. اگر دنیا کے سارے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے تو جو صاحبان ایمان کی فہرست میں آ گیا وہ ناکاموں کی فہرست میں نہیں آ سکتا، اور جو ناکاموں کی فہرست میں آ گیا وہ صاحبان ایمان کی فہرست میں نہیں آ سکتا. ایک گروہ ہے جو کامیاب ہے، ایک گروہ ہے جو ناکام ہے. تو جو ناکام ہے وہ مومنین نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر مومن ہے تو یقیناً کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. بات اگر اتنی سی ہوتی واقعاً بڑی آسان تھی. ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی اب مومن ہے کہ نہیں ہے تو وہ ہائی فائی معیار جو ائمہ طاہرین نے ہمیں دیا اس کو چھوڑ دیں. نارمل اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، آسان اور سادہ اعتبار سے ہم یہ کہیں گے بھائی ہم مومنین، ہم ایمان رکھتے ہیں پروردگار عالم پر، ہم ایمان رکھتے ہیں پیغمبر اکرم کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں امیر المومنین پر، ہم ایمان رکھتے ہیں ائمہ طاہرین پر. بات ختم ہو جانی چاہیے. کاش قرآن نے بات یہیں پر مکمل کر دی ہوتی، قد افلح المومنون، مومنون کامیاب ہو گئے، باقی ناکام ہو گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم بھی یہاں سے اٹھ کے گھر پہ چلے جاتے کہ ہمیں کامیاب ہو گئے، مزید ہمیں کچھ سننے پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ایسا لگا کہ جیسے پروردگار نے بھی محسوس کیا، اب یہ خاص سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسا ہے نہیں، گویا پروردگار نے محسوس کیا کہ سننے والے کے ذہن میں فوراً سوال آ گیا کہ بابو تو اتنی بڑی بات کر رہا، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے مومنین، یہ کن مومنین کی بات ہو رہی ہے؟ یا کن مومنین کی نہیں، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں تو اپنی بارگاہ میں مومن سمجھتا ہے، جنہیں تو اپنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے اپنی ڈکشنری کے اندر جن کا نام مومن رکھ رہا. لوہے محفوظ میں مومن کس کو کہا جائے گا؟ ہم تو اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیفینیشن بنا سکتے ہیں. جیسے یہ سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ مومن ہیں کون لوگ، قرآن مجید نے فوراً آگے بڑھ کر چھ خصوصیات بیان کی اس سورے کے اندر. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں قد افلح المومنون، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مومنون کامیاب ہو گئے، ہر مومن کی بات نہیں ہو رہی، اس مومن کی بات ہو رہی ہے جس کے کردار میں چھ خصوصیات ہوں گی. اگر چھ خصوصیات ہیں تو ٹھیک ورنہ بیکار. ایک نقطہ اور، اور وہ یہ، دنیا میں بڑا زبردست کوشچن ہے جو بڑا پیش کیا جاتا ہے، بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر، بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، اور ہر انسان اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک جواب بنا کر بھی رکھا ہے، اور وہ ہے سکسس، کامیابی. ہر انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان دنیا میں سکسس حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی لائف کو ایک سکسیسفل لائف بنانا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی سٹوری کو ایک سکسیس سٹوری بنانا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ پیرامیٹر کیا ہے سکسیس کا، کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کا معیار کیا ہے؟ یہ سوال ایسا سوال ہے کہ اگر باقاعدہ یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول ہو، اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوں، کاغذ قلم ہاتھ میں ہو، اور پانچ منٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو چھوڑ دیا جائے کہ نکالو اپنا اپنا پین، سامنے رکھو اپنا اپنا کاغذ، جو تمہارے ذہن میں آ رہا لکھو، تمہارے اعتبار سے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اور اذان گرامی، ہمارا ماحول اب تک ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ اس طرح کے دروس میں، مجالس میں، گفتگو میں، تفسیر کے درس میں یا رمضان کے درس میں ہم باقاعدہ اپنے آڈینس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں. ورنہ آپ یقین جانیے میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے آڈینس کے ساتھ ایکٹیویٹی کروں. ہر ایک یاد میں کہ کاغذ تمام لکھو، چیک نہیں کرنا، نمبر نہیں ملنے والے، کسی کو پنشمنٹ نہیں ہونے والے، کسی کو ہاتھ کھڑا کر کے ہم نہیں کھڑا کرنے والے، کسی کو مرغا نہیں بنانے والے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں، آپ ذرا سوچے تو صحیح، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اور آپ یقین جانیے، اتنا مجھے 100% یقین ہے کہ اگر 100, 150, 200 افراد میرے سامنے بیٹھے، اگر ہر ایک کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ آ جائے اور کہا جائے کہ 2 لائن 3 لائن 4 لائن کے اندر لکھو کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، تو 200 نہ صحیح، 20, 22, 25 الگ الگ جواب ہمارے سامنے آ جائیں گے. کسی کے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ ہوگا، کسی کے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ ہوگا. کوئی کہے گا مثلا کامیابی کا معیار یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی کہے گا کامیابی کا معیار یہ کہ انسان جنت کا حقدار قرار پا جائے، کوئی کہے گا کامیابی کا معیار یہ کہ زمانے کے امام راضی ہو جائیں، کوئی کہے گا کامیابی کا معیار یہ کہ زمانے کے امام کے لشکر کے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں، کوئی کہے گا کامیابی یہ کہ ایمان پر موت آ جائے. اب دیکھیں ہزاروں باتیں ذہن میں آئیں گی. اگر یہ دینی ماحول نہ ہوتا، رمضان کا مہینہ نہ ہوتا، سامنے کا امامہ نہ ہوتا، ہاتھ میں قرآن نہ ہوتا، بالکل کالج یونیورسٹی ہوتی تو شاید یہ والے جوابات بھی نہ آتے کہ خدا راضی ہو جائے اور امام راضی ہو جائے اور قرآن راضی ہو جائے اور جنت مل جائے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم اپنی ڈگری حاصل کر سکیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. کامیابی کا معیار یہ کہ کم از کم مہینے کے لاکھ روپے کی تنخواہ کے لیے نوکری مل جائے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ایک اچھے خاندان میں شادی ہو جائے. ایک پروفیسر نے پوچھا کہ بزنس میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اہم لا کون سا ہے؟ ایک طالب علم بیٹھا تھا, کہنے لگا سر فادر ان لا. بزنس میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے فادر ان لا ہونا چاہیے. اگر ایک مالدار فادر ان لا ہے تو پھر کسی مزید لا کی ضرورت نہیں, سارے قانون بیکار ہو جائیں گے اس کے بعد. تو کامیابی کا معیار ہر جگہ بدلتا چلا جائے گا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مومن کے چہرے بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے. میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی زیادہ خوش گفتگو ہو رہی ہے, لیکن بہرحال آپ لوگوں کے چہرے کی خشکی نے مجھے مجبور کیا تھوڑا سا اس میں تری ڈالنے پر. لیکن خیر, تو کامیابی کا معیار واقع ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور بے شمار ڈسکشن اس کے اوپر ہو رہے ہیں. ہر انسان اپنے نزدیک کامیابی کا ایک معیار بنا رہا ہے. عزیزان گرامی, واقع حق یہ ہے کہ قرآن کی یہ والی آیتیں, خیر قرآن کی ہر آیت ہمارے سر کا تاج, لیکن یہ جو انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کیا جائے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, یو این او کے اندر ڈسکس کیا جائے کہ بابا دیکھو انسان کی کامیابی اس کے اندر. اور آپ دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں جو اگلی آیتیں ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف جنت سے, جہنم سے, عذاب سے, سانپ سے, حوروں سے, محلات سے, شہد کی نہروں سے, دودھ کی نہروں سے, کھانے اس سے نہیں ہے. اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا, جو انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی, انسان کی اخروی زندگی کے لیے بھی. انسان اگر دنیا میں سکسیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس سورہ مبارک کے مومنوں سے حاصل کر سکتا ہے. انسان اگر آخرت کا سکسیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس سورہ مبارک کے مومنوں سے حاصل کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہیڈ لائنز ہیں ساری کی ساری, تفصیلات ائمہ طاہرین بتائیں گے, تفاسیر بتائیں گے, لیکن انتہائی زبردست ہیڈ لائنز جو قرآن مجید اس سورہ میں ہم کو بتا رہا ہے. قد افلح المومنون, اب آئیے دیکھیں کہ قرآن کی نگاہوں میں سکسیز کا معیار کیا ہے. قرآن کس کو کہہ رہا ہے کہ تم سکسیسفل لائف گزار رہے ہو؟ چھ شرائط قرآن بیان فرما رہا ہے. شاید یہ دس منٹ پہلے بھیجنے کا مقصد یہ کہ مولانا پانچ منٹ پہلے بات ختم کر دیجئے گا, اس لیے کہ پانچ منٹ کے صرف یہ کاغذات ہیں. اچھا جی, قرآن کو دیکھ کے میں اندازہ ہوگا کہ سکسیس کا معیار کیا ہے, کامیابی کا معیار کیا ہے. اور اس انداز سے اگر قرآن کی آیتوں کو آپ خلاصہ کیجئے, آپ کو عجیب چار نظر آئے گا, عجیب ربط نظر آئے گا ان چھ شرطوں کے درمیان, اور عجیب بلندی نظر آئے گی اس کے اندر. سب سے پہلی بات سن کے ممکن ہے آپ کو اتنا زیادہ عجیب نہ لگے, بڑا سمپل سا لگے کہ مولانا نے خامہ خواہ اتنی بڑی باتیں کی, بات تو وہی ہو گئی. لیکن جب اس کا آگے جا کے ہم بات کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ راز کیا ہے. قد افلح المؤمنون, صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے, مؤمنین کامیاب ہو گئے. کون سے مؤمنین کامیاب ہو گئے؟ فلاح کن کے حصے میں آنے والی ہے؟ کن کامیاب لوگوں کو مؤمنین کی فہرست میں شامل کیا جانے والا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, سب سے پہلا راز, سب سے پہلی شرط, جو اپنی نماز میں خاشع رہتے ہیں. بڑی سمپل سی, بڑی سادہ سی بات, جو اپنی نماز میں خاشع رہتے ہیں. اذن گرامی, اگر اس آیت کو تھوڑا سا ہم اینالائز کرنا چاہیں, دیکھیں ایمان ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو عام طور پر منزل ایمان میں عمل کا تصور ہمارے سامنے سے نہیں ہوتا, ہٹ جاتا. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سنا ہوا آپ نے سورہ, قدم قدم پر آیتیں استعمال ہوئی, الذين امنوا وعملوا الصالحات, الذين امنوا وعملوا الصالحات. یعنی قرآن نے ہمیشہ ایمان کو الگ سمجھا, عمل کو الگ سمجھا. ارے قرآن نے, سمپل سی بات ہے, اگر عمل ایمان کا حصہ ہوتا تو قرآن کو کسی مقام پر بھی آمنو کہنے کے بعد وہ عمل الصالحات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اٹ مینس کہ ایمان کا تعلق اعتقاد سے ہے, عمل کا تعلق عمل سے. قد افلح المؤمنون, صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے, یعنی اچھا عقیدہ رکھنے والے کامیاب ہو گئے. اب اگر آگے کی آیتیں ہوتی تو یہ تو ہونا چاہیے تھا, جو پروردگار کی وحدانیت کا پکا پکا ایمان رکھتے ہیں یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ جو پروردگار عالم کے عادل ہونے کا ایمان رکھتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ جو ائمہ طاہرین کے معصوم ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ جو قیامت پر بھروسہ رکھتے ہیں, قیامت پر یقین رکھتے ہیں, پروردگار پر توکل رکھتے ہیں, ساری کی ساری وہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ جن میں کرنے کا کچھ نہیں ہوتا, صرف ماننے کا ہوتا, صرف سوچنے کا ہوتا, زبانی جمع خرچ کرنے کا ہوتا, مان لینے کا ہوتا کہ ہم مانتے ہیں, کرنا ورنہ کچھ نہیں. اور مومنین کو سب سے اچھا ایمان وہی لگتا ہے کہ جس ایمان میں خالی ایمان ہو, کرنا کچھ پڑے ہی نہیں سرے سے. لیکن یہاں تو عجیب نظر آئی. ادھر قرآن مجید کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون, ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے, مومنون کامیاب ہو گئے. ہم نے کہا کرنا کچھ نہیں پڑے گا, صرف ایمان لانا پڑے گا. سب سے پہلی شرط قرآن بیان کر رہا ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں. نہ فقط عمل کرنا پڑے گا, نماز پڑھنا پڑے گی, صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. آج تک تو علماء اتنا بیان کر کے آگے بڑھ جاتے تھے کہ نماز پڑھنا پڑے گی, آج تو قرآن نے ایک شرط اور لگا دی, صرف نماز پڑھنے سے بھی کام نہیں چلنے والا. اگر کامیاب مومن بننا ہے تو صرف نماز نہیں, خاشعین کی نماز لے کر آؤ. یہ پہلی شرط ہے, یہ پہلی شرط ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ نماز ہے کیا؟ نماز کس چیز کو کہتے ہیں؟ نماز کس چیز کا سمبل ہے؟ اذان گرامی آپ غور کیجئے, نماز در حقیقت پروردگار کی بندگی کا سمبل ہے. نماز میں پروردگار نے بہت کچھ نہیں مانگا. میں ایک جگہ انالائز کر رہا تھا, وہ انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں. بہت سمپل سا انالیسز ہے, تھوڑا سا حساب کتاب میتھمیٹکس ہے. اور اب میں کیا کروں کہ میں رہ نہیں پاتا ہوں ان باتوں کو کیے بغیر. 24 گھنٹے, یعنی دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے, کیا آپ میں سے کوئی جلدی سے حساب کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ اس 24 گھنٹے کے اندر منٹ کتنے ہیں؟ 24 گھنٹے کے اندر کتنے منٹ بنیں گے؟ 10 گھنٹے کے 600 منٹ, پھر مزید 10 گھنٹے کے 600 منٹ, یہ 1200 ہو گئے, اور 4 گھنٹوں کے 240 منٹ اور, یہ ہو گئے 1640 منٹ. یہی بنیں گے نا تقریباً. 1640 منٹ خدا نے ہم کو دیے, اور اس 1640 منٹ میں جو خدا نے ہم سے مانگے ہیں 17 منٹ. 17 رکعت نماز, عام طور پر اگر ایوریج فاسٹ نماز پڑھی جائے تو 17 رکعت سے زیادہ, 17 منٹ زیادہ نہیں لیتی. میں نے کئی سارے لوگوں سے یہ آزمایا کہ میں بتائیے آپ کو نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے, 1 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. کئی سارے لوگ تھے جو کہنے لگے مولانا ہم کو 1 رکعت پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں, ہماری 4 رکعت کی نماز 20 منٹ میں مکمل ہوتی ہے. کہا اچھا, پریکٹیکلی کر کے دیکھا تو پتا چلا 3.5 منٹ میں 4 رکعت مکمل ہو چکے تھے. اتنی بھاری پڑتی ہے نماز کہ 1 رکعت کی نماز 5 منٹ لگتے ہیں. انسان سمجھتا ہے پتا نہیں کتنی دیر سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, آخر میں پتا چلتا ہے صرف 5 منٹ ہی تو ہوئے تھے. ہوا کیا ٹائم تھا؟ اللہ نے مانگے 17 منٹ. 1640 منٹ جو خدا نے ہم کو دیے, اس کا 1% بنتا ہے 16.5 منٹ, 16.4. دوسرے الفاظ میں اگر ہم کچھ دیر کے لیے بات ماننے کو تیار ہو جائیں کہ 17 رکعت نماز 16.5 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے, تو یہ بات بڑی سمپل سی ہو جائے گی کہ اللہ نے 99% وقت دیا, کہا مومن تیرا 1% وقت مانگا اپنے لیے. آپ کہیں مولانا ایسا نہیں ہوتا, ہم کو 17 منٹ نہیں لگتے 17 رکعت نماز پڑھنے میں, ہم کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, 2%, 2% تو آج کی دنیا کا ریکارڈ بھی یہی ہے کہ کچھ بھی ہو 2% سے کم پہ تو کام ہوگا ہی نہیں. پروردگار عالم 100% وقت دینے کے بعد اگر اتنا وقت مانگ رہا ہے کہ ہمیں 34 منٹ لگ جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ پروردگار زیادہ سے زیادہ 2% مانگ رہا ہے. یہ تو ہم اس پہ خود, اس سے کم ہے تو ہم خود بھی راضی نہیں ہوتے اپنے کاروبار میں, تو ہم کیسے چاہتے کہ پروردگار 2% سے کم پہ راضی ہو جائے. یعنی بہت زیادہ خدا نے مانگا, 2% مانگا. 98% کہا تمہارا, ایمانداری سے بتائیے مومن اس 2% کو دینے میں بھی سستی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, در حقیقت مومن کو بتلانا یہی ہے, اے مومن تیرا خیال ہے کہ تو ایمان لانے کے بعد عمل کیے بغیر فلاح یافتہ اور کامیاب مومنین کی فہرست میں شامل ہونے والا. یاد رکھنا ہمارے پاس ایسی کامیابی کا کوئی کانسیپٹ نہیں جس میں پروردگار کی بندگی نہ ہو. پروردگار کی بندگی امپورٹنٹ, موسٹ امپورٹنٹ. ایک شخص ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت, فرزند رسول کی استخارہ کر دیجیے, امام نے استخارہ کیا. میں نے سنا ہے بعض علماء سے, بزرگ علماء سے, استخارہ کیا. امام نے کہا بھائی استخارہ تمہارا برا ہے, جو کام تم کرنا چاہتے ہو مناسب نہیں ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے, چلا گیا. کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا. کچھ عرصے بعد جب واپس آیا بڑا خوش خوشحال امام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا مولا آپ کو یاد ہے میں نے استخارہ کروایا تھا؟ امام نے کہا یاد ہے. اور استخارہ برایا تھا؟ کہنے لگا مولا استخارہ برایا تھا, ایک کاروبار کے سلسلے میں تھا اور سلسلے میں مجھے ایک سفر کرنا تھا. آپ نے استخارہ نکالا, برایا, اس کے بعد میں نے پھر اس پہ ریکنسیڈر کیا, سوچا تو مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ میں اس کاروبار کو نہ کروں, یہ آپشن نہ لوں, یہ رسک نہ لوں. میں نے استخارہ برانے کے باوجود جو ہے وہ رسک لے لیا, میں نے جو آپشن کو استعمال کر لیا. لیکن مولا عجیب بات ہے, استخارہ برا تھا لیکن بڑا زبردست رہا میرا سفر, جو مقصد تھا وہ پورا ہوا, ٹھیک ٹھاک مال ہاتھ میں آیا, بڑی زبردست ڈیل ہوئی, خیر خیریت کے ساتھ. سفر میں کوئی پریشانی پیش آئی, نہ موسم کی پریشانی, نہ راستے میں قزاق کی پریشانی, نہ بزنس ڈیل میں کوئی پریشانی, نہ کوئی پیمنٹ میں پریشانی. بولا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر استخارہ برا کیوں آیا تھا. امام نے کہا تو تفصیل سے اپنے پورے سفر کا احوال بتا. امام تو جانتے تھے, اس نے احوال بتانا شروع کیا. جب سارا احوال بتا دیا, امام نے فرمایا کہ ایک بات بتا, سفر میں فلاں دن ایسا ہوا تھا کہ تیری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی؟ سر جھکا لیا, جی مولا. امام نے فرمایا اس فجر کی ایک نماز قضا ہونے کی وجہ سے استخارہ برا تھا. تو سمجھ رہا ہے کہ تجھے دنیاوی مال و دولت مل گیا, تیرے استخارہ میں کوئی برائی نہیں تھی. پروردگار جانتا ہے کہ تُو نے کتنا بڑا نقصان کیا اور کیا فائدہ حاصل کیا. یہ بڑی سمپل سمپل سی باتیں ہیں امام طاہرین کی نگاہوں میں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ایک بزرگ کا جو بڑا مشہور جملہ ہے, جو میں نے خود ہی مشہور کر دیا, کہ بادشاہ گزر رہا تھا, ایک بزرگ کو دیکھا, اللہ اللہ میں لگے ہوئے تھے. کہنے لگا صوفی آپ نے بڑا کام دکھایا, بڑی ہمت کی بات ہے. اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ میں نے کون سا بڑا کام دکھایا؟ کہا بزرگ بڑی ہمت کی بات ہے, بڑا جو ہے وہ آپ ہمت کا کام کرتے ہیں, یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں. یہ بڑا نارمل سا جملہ ہے جو ہم بھی اکثر سنتے ہیں, مولانا بڑا ہمت کا کام آپ لوگوں کا, یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ اسی اللہ اللہ میں لگے ہوئے. اس مولانا نے, اس صوفی نے, اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ ہمت کا کام میں نے نہیں کیا, ہمت کا کام تو نے کیا, ہمت تو تیری ہے. کبھی میں نے کیا ہمت کی, میں تو بادشاہ بنا ہوں. کبھی سیدھی سیدھی بات ہے, میں نے آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑا, کون سا بڑا کام کیا؟ تو نے دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیا, یہ بڑی ہمت کا کام ہے. یہ ہمت ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اور جن کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس کو قربان, کس چیز کو کس چیز پر قربان کرنا ہے, وہ یہ قد افلح المؤمنون منٹوں میں بن جاتے ہیں. اور اس کے لیے ہر جیسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. منٹوں میں یقینی ناکامی سے یقینی کامیابی کا سفر کا سیکھنا ہے, ہر سے سیکھیں. اذان گرامی, انسان بعض اوقات فیصلہ کرنے میں پوری زندگی لگا دیتا ہے, فیصلہ نہیں کر پاتا. بعض اوقات منٹوں میں فیصلہ کرتا ہے, یقینی جہنمی یقینی جنتی بن جاتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے, شب عاشور تک کیا حور کے جہنمی ہونے میں کسی کو بھی شک ہو سکتا, لیکن اس کے بعد آج کی قیامت تک جو حور نے فیصلہ کیا, اس کے بعد حور کے جنتی ہونے میں بھی کسی کو شک ہو سکتا. بس ایک یا دو جملے مسائل کی پڑھوں گا, مسائل میں بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتا ہوں, صرف ایک جملہ. خدا کرے کہ ہم گریا کریں اور بارگاہ امامت میں, بلکہ بارگاہ بی بی سیدہ میں نذرانہ ہمارا قبول ہو جائے. عجیب سی بات ہے. کتنی دیر لگائی حور نے اپنے بیٹے کو لے کے چلا حسین کے خیموں کی طرف رات کی تاریکی میں؟ بیٹا آوازیں آ رہی ہیں کچھ, اب کئی ساری آوازیں تھیں حسین کے خیموں سے, اصحاب حسین کی تکبیر و تحلیل کی آوازیں بھی آ رہی تھیں, لشکر عزیز سے تیروں تلواروں کو چمکانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. لیکن بیٹا سمجھدار بیٹا تھا, باپ کی بات سمجھ گیا. کہنے لگا ہاں بابا آوازیں آ رہی ہیں. کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ بابا چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہیں, اللہ تش کی آواز آ رہی. بس کافی ہے, اتنا کافی ہے. ایک مرتبہ رہتے ہیں امام کی خدمت میں, عجیب بات ہے, فاطمہ زہرا کا لال اتنا کریم تھا, واخر حور کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا. کہنے لگا ہو ایک موقع تھا تمہارے پاس آیا تھا, پیاسا تھا, ہم نے تیرے آنے سے پہلے تیرے لیے پانی کا انتظام کر کے رکھا تھا, آج فاطمہ کا لال اتنا غریب ہو گیا تجھے پانی پیش نہیں کر سکتا. میں نے سنا ہے بعض روایتوں میں, بعض علماء پڑھتے ہیں, جناب زینب کو پتا چلا کہ حور پہنچا ہے, جناب فضا سے کہا کہ فضا جاؤ, جا کر حور کو سلام کہو اور کہنا کہ حور فاطمہ کی بیٹی بڑی غریب ہوگی, تجھے پانی بھی پیش نہیں کر سکتا. آنے کے بعد کہنے لگا مولا اس حال تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میرا بیٹا جائے. امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اور کا بیٹا چلا، تین دن کا بھوکا نہیں تھا، تین دن کا پیاسا نہیں تھا، لڑا بڑی شجاعت کے ساتھ لڑا. ایک وقت وہ آیا جب اس نے آخری آواز دی، السلام علیکم یا بابا، میرا آخری سلام قبول کرو. اب ہر چلا، اب دیکھیے ہر بھی بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، آخری دن تک اس نے غذا استعمال کی، آخری دن تک اس نے پانی استعمال کیا. لیکن بوڑھا باپ تھا، جوان کے لاشے پر کیسے پہنچتا؟ تین دن کا بھوکا پیاسا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب اپنے بیٹے کے سرحانے پہنچا ہے تو عجیب منظر دیکھا ہے کہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا امام پہلے پہنچا ہوا ہے. ہر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے. ہر نے کہا مولا یہ آپ نے کیا کیا، آپ کیسے پہنچ گئے؟ امام نے کہا ہر تو کیسی بات کرتا ہے، کیا جوان کے بیٹے پر، جوان بیٹے کے لاشے پر کبھی بوڑھا باپ بھی آیا کرتا؟ ہر تو پیچھے چلا جا، تیرے بیٹے کا جنازہ حسین اٹھائے گا. میرا دل چاہتے کہوں ہر احسان کا بدلہ احسان ہے، آج صبح تیرے بیٹے کا جنازہ حسین پہنچے ہوئے ہیں، دیکھ کہیں ایسا نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کہے السلام علیکم یا ابتا، ایسا نہ ہو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے حسین کو کہنا پڑے اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، اس بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ایام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، رمضان المبارک ان ساتوں کا واسطہ، ہماری نوازوں، دعاؤں، روزوں، تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عنایت فرما. ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے جو کامیاب ہونے والے مومنین کی شرائط ہیں، ان کو اپنی زندگی میں نافذ العمل بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کی دیدار سے منور فرما. امام کے سچے سپاہیوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں، سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، جنہوں دنیا میں انسانیت کی سربلندی کے لیے اپنی آخری حجت امام اسرا و الضبا کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.